आपके इल्म में है, गुज़श्ता दिनों मौलाना मीन हसन इस्लाही का योम वफ़ात गुज़रा है। मौलाना की वफ़ात के हवाले से आपने अपने एक ख़ास अदबी पस मंज़र में एक बहुत ही उम्दा मज़मून भी लिखा, अपने जज्बात का इजहार किया, उनकी खिदमात, उनकी इल्मी सलाहियत और क्या उनकी कदर व मंजिलत थी, इसको भी बयान किया। आप जानते हैं कि आज के दौर में लोग पढ़ने लिखने से कोई बहुत दिलचस्पी नहीं रखते, ये सुनने सुनाने पर ही उनका इक्तफ़ा होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मौलाना अमीन हसन इस्लाही के बारे में आपने कई दफ़ा फरमाया कि वो एक बड़े आदमी थे, ये बड़ा आदमी कोई आदमी कैसे बनता है? क्या कोई इल्म के अंदर वो मार्का सर अंजाम दे तो बड़ा आदमी बनता है? क्या वो अमल व किरदार की कोई रिवायत पैदा करे तो बड़ा आदमी बनता है? हमारे यहाँ बिलुमूम मुसलमानों में बहस होती है कि हमारी मिल्लत बड़े लोगों से खाली है, कहतुर्रिजाल है, और बिलुमूम जो नौजवान नस्ल के जहन में तसव्वुर आता है बड़े आदमी का, वो ये है कि मादे की दुनिया में किसी ने कोई ईजाद की है, किसी ने कोई आईपैड ईजाद कर दिया है, कोई रोशनी ईजाद कर दी है, तो वो बड़े आदमी समझे जाते हैं। मुझे बताइएगा कि ये बड़ा आदमी कोई बनता कैसे, और मौलाना मीन हसन इस्लाही किस लिहाज से आपकी नज़र में एक बड़े इंसान थे?
हमारे यहाँ जब ये ताबीर इख्तियार की जाती है तो ये उन लोगों के लिए इख्तियार किया जाती है जो बनते नहीं बल्कि पैदा होते हैं। अल्लाह ताला ने ये दुनिया इसी उसूल पर बनाई है, इसको सूरह ज़ुख़रुफ़ में बतौर उसूल बयान भी कर दिया है। यानी ये कहा है कि मैंने इंसानों को ऐसे नहीं बनाया कि जैसे आप बाटा के जूते तैयार करते हैं कि एक सांचे में निकलते चले जाएं। हर इंसान की अपनी एक शख्सियत है, हर इंसान के अपने कुछ आदर्श हैं, हर इंसान कुछ खसूसी सलाहियतें लेके आया है, और इस तरह से अपनी खसूसियात के साथ ही वो अपनी शख्सियत को नुमाया करता है। ये तो एक अमूमी बात है, लेकिन इसके साथ एक दूसरी हकीकत भी है, और वो ये कि बहुत बड़ी तादाद में अल्लाह ताला वो लोग पैदा करते हैं कि जो हुनरमंद भी हो सकते हैं, जो कारोबारी भी हो सकते हैं, जो ज़िंदगी के मामलात को चलाते हैं, लेकिन वो बहरहाल आमतुन नास है। यानी उनके अंदर अमूमी सलाहियतें जो एक इंसान में होनी चाहिए वो होती हैं, लेकिन किसी ख़ास इल्म, किसी ख़ास फ़न में गैर मामूली सलाहियत नहीं होती। अल्लाह ताला इस तरह के लोग पैदा करता है, यानी इंसानों की अपनी भी एक तकसीम है, और फिर उनके अंदर बाज़ लोग ऐसे पैदा होते हैं कि जो किसी ख़ास इल्म, किसी ख़ास फ़न की गैर मामूली सलाहियत लेके आते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि वो लोग के जिन्होंने मसलन साइंस में बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, फ़लसफ़े में बहुत गैर मामूली मकाम हासिल किया है, इसी तरीके से आप तसव्वुफ़ के बड़े लोगों में देखिए, आप मज़हबी शख्सियात का जायज़ा लें, तो आपको हर दौर में, हर इल्म में, हर फ़न में बड़े लोग मिलेंगे। यानी बड़े लोग का मतलब ये है कि वो उस इल्म या उस फ़न में ऐसा इख्तिसास रखते थे कि लोग उनकी तरफ रुजू करें, उनसे चीज़ें सीखें। अब इसमें फिर आगे बहुत दर्जात होते हैं, यानी बड़े लोगों में भी ऐसा नहीं कि वो एक ही किस्म होती है, उनमें भी बहुत दर्जात होते हैं। आप उलूम में अगर देखें तो ऐसे लोग होंगे कि जो किसी इल्म या फ़न की तारीख़ पर बड़ी गिरफ्त रखते होंगे, जो उन्हें मीरास में इल्म मिला है उसको भी बहुत गिरफ्त से समझते होंगे, लेकिन वो उस इल्म में कोई नई दुनिया पैदा करने की सलाहियत लेकर नहीं आए होते। हमारे यहाँ बड़े आला दर्जे के असातिज़ा होते हैं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में वो आमतौर पर आपको कोई इल्म पढ़ाते हैं, मदरसी उलमा हैं, आपके दीनी मदारिस में होते हैं, आपके इल्म में होगा कि उनमें बाज़ बड़े गैर मामूली उस्ताद हैं, यानी उनकी बड़ी गिरफ्त होती है, उलूम को समझते हैं, जानते हैं, तलबा के सामने उसको बहुत उम्दा तरीके से पेश कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि उस इल्म में, इनोवेशन में या किसी नए मकाम को हासिल करने की तरफ वो कोई इकदाम कर सके। तो मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि बड़े लोगों की बहुत सी अकसाम होती हैं, तो आपने जो सवाल किया है उसका जवाब ये है कि बड़े लोग पैदा होते हैं। अब उसके बाद एक आदमी को अल्लाह ताला ने पैदा तो कर दिया, वो सोसाइटी के सामने नुमाया कैसे होगा, उसमें फिर तालीम, तरबियत, मौके, ख़ुद उसकी अपनी मेहनत, ये सब चीज़ें बहुत किरदार अदा करती हैं। बहुत से लोग हैं कि वो बड़ा मौजू जहन लेकर पैदा होते हैं और उनके अंदर शेर कहने की सलाहियत होती है, शायरी ज़ाहिर है कि बड़ा फ़न है, लेकिन अगर उनको अच्छे मौके नहीं मिले, अच्छे असातिज़ा नहीं मिले, उनको अच्छी तरबियत नहीं मिली, तो मैंने बारहा देखा है पंजाब के देहात में, मुझे बहुत सफ़र करने का मौका मिला, गैर मामूली सलाहियत रखने वाले लोग بس اپنے اس دائرے کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے. تو بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے مواقع کیا ہوں گے, وہ اپنی تربیت کیسے کریں گے, ان کو تعلیم کے کیا مواقع ملیں گے, کن اساتذہ سے صحبت اٹھانے کا موقع ملے گا, اس میں سے بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ تقدیری کا فیصلہ ہوتا ہے. اور انسان کی محنت, انسان کی سعی, وہ بھی اس میں بڑا کردار ادا کرتی ہے. اور آخری درجے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کی خصوصی عنایت بعض لوگوں پر ہوتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خدا داد چیز ہے. اب اس میں سائنس میں بھی ہوں گے, جغرافیہ میں بھی ہوں گے, دوسرے علوم فنون میں بھی ہوں گے, اسی طرح سے مذہب مذہبی علوم میں بھی ہوں گے. تو بڑے لوگ آپ کو دنیا کے ہر علم ہر فن میں ملیں گے. شعراء میں بھی اگر آپ کو غالب اور میر اور فردوسی اور حافظ اور شیکسپیئر جیسے لوگ ملتے ہیں, تو اسی طرح سائنسدانوں میں بھی نیوٹن اور آئنسٹائن اور اس سے پہلے فلسفیوں میں سقراط, افلاطون, دیکارت, ہیگل, یہ بڑے لوگ ہیں. مذہبی لوگوں میں اگر آپ دیکھیں غزالی, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کم و بیش 12 صدیوں کے اوپر بالکل چھائے ہوئے ہیں. ہمارے ہم بر صغیر میں شاہ ولی اللہ, تو بہت بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے. اور پھر جو مواقع ان کو ملتے ہیں ان کے لحاظ سے وہ اپنی شخصیت کو نمایاں کرتے ہیں. یہ کسی ایک فن کے ساتھ خاص نہیں ہوتے, کسی بھی فن کسی بھی ہنر میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے ہم سب. اچھا ہم سب یہ بتائیے گا کہ مولانا امین حسن اصلاحی کی ابھی یوم وفات گزرا اور وہ اپنے عہد کے ایک بڑے آدمی تھے, ان کے اثرات, ان کا کام آپ کے سامنے ہے. آپ اگر مجھے خلاصے کے طور پہ بتائیں کہ وہ 2 یا 3 وہ کیسے ایسے نمایاں پہلو ہیں کہ جو ظاہری بات ان کا اختصاص مذہبی علوم اور اس پس منظر میں ہے, اس میں ان کی بنیادی کیا کنٹریبیوشن ہے کہ جس نے ان کو ایک بڑا آدمی بنا دیا؟
میں نے ابھی عرض کیا کہ غزالی ایک بڑے آدمی ہیں, ابن تیمیہ ایک بڑے آدمی ہیں, ابن حزم ایک بڑے آدمی ہیں, میں مذہبی علماء کی بات کر رہا ہوں, شاہ ولی اللہ ایک بڑے آدمی ہیں. تو یہ بڑے آدمی جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا, یعنی اس کے بعد بھی درجات ہیں بڑے لوگوں کے, اور بہت سے درجات ہیں, غیر معمولی لوگ یعنی جو تاریخ کو متاثر کر دیتے ہیں. اب ہم نے کتنے سائنسدان ہیں جن سے پڑھا ہوگا, وہ بھی سائنسدان ہی کہلاتے ہیں. اساتذہ کی حیثیت سے کسی یونیورسٹی میں, کسی کالج میں, کسی مدرسے میں کوئی علم پڑھا رہے ہیں, وہ بھی اس کے عالم ہی کہلاتے ہیں. لیکن کیا ہر آدمی نیوٹن ہوتا ہے, ہر آدمی آئنسٹائن ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. یعنی کسی علم و فن میں بعض لوگ ایسی غیر معمولی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں کہ گویا تاریخ کا دھارا تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں, ایک نئی دنیا پیدا کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں جن لوگوں نے یہ نئی دنیا پیدا کی ہے, ان میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے پہلے ایک بڑا نام امام غزالی کا ہے, اس کے بعد ایک بہت بڑا نام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم کا ہے, پھر ایک بڑا نام شاہ ولی اللہ کا ہے. ہمارے دور میں اگرچہ لوگ زیادہ واقف نہ ہو سکے ان کی زندگی میں, ایک بہت بڑا نام امام حمید الدین فرائی کا ہے. یہ اس فہرست کے آدمی کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ جس علم کی میں بات کر رہا ہوں یعنی دین کا علم, اس میں ایک نئی دنیا پیدا کرنے کا ذریعہ بن گئے. جس طرح غزالی نے فلسفے اور تصوف کی یا صوفیانہ مذاہب کی روایت کو آمیز کر کے پورے دین کی ایک تعبیر کر ڈالی, اور ایسی متاثر کن تعبیر کی کہ آج بھی لوگ اس کے ساتھ جذباتی تعلق رکھتے ہیں. اس وقت زیر بحث یہ نہیں ہے کہ وہ تعبیر صحیح ہے یا غلط ہے. میں جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شخص بعض اوقات اتنے بڑے پیمانے پر اور اعلیٰ سطح کے اوپر ایک کام کو کرتا ہے کہ اذہان اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں. غلط یا صحیح وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اسی طرح کا معاملہ آپ شاہ ولی اللہ کے یہاں دیکھتے ہیں. تو امام فرائی اسی سطح کے آدمی ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم, یہ استاد اور شاگرد دونوں مل کر ایک عظمت کو تخلیق کرتے ہیں, اسی طرح سے امام فراہی اور استاد امام امین حسن اصلاحی بھی ایک عظمت کو تخلیق کرتے ہیں. میں امام فراہی کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت تھے, آیتم من آیات اللہ. آخری دور میں اللہ کی ایک نشانی کا ظہور ہوا, اور ایک شخص نے ہمارے علم کی بنیادوں کو اٹھا کر ایک بالکل نئی دنیا دکھا دی. اس نئی دنیا سے جس بڑے پیمانے کے اوپر استاد امام نے لوگوں کو متعارف کرایا ہے, وہ خود امام فرائی بھی اپنی زندگی میں نہیں کرا سکے تھے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تقدم انہی کو حاصل ہے, علم و فن میں جو ان کا درجہ ہے اس تک کوئی کہاں پہنچنے کا خواب دیکھ سکتا ہے، بڑی غیر معمولی ہستی، لیکن استاذ امام اگر آگے نہیں بڑھے تو پیچھے بھی نہیں رہے۔ میں نے تو ان سے برسوں استفادہ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ علم و فن پر ان کی گرفت کیسی تھی، وہ اپنی میراث سے کس طرح واقف تھے، وہ چیزوں کی تنقید کیسے کرتے تھے، وہ قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق خاطر رکھتے تھے، اس کے مسائل پر کس طرح غور کرتے تھے، اور ان کی تفسیر تدبر قرآن کو کیا حیثیت حاصل ہے۔ تفسیریں تو ہزاروں کی تعداد میں لکھی گئی ہیں، اور آپ اٹھائیں اور ایک لائبریری بنانا چاہیں تو شاید تفسیروں کی لائبریری بن سکتی ہے بہت بڑی، جس میں ہزاروں کتابیں رکھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ چار پانچ امہات اٹھائیں، یعنی ہر علم میں کچھ امہات ہوتی ہیں، سورس بکس ہوتی ہیں، تو ان کی تفسیر تدبر قرآن انہی امہات میں سے ایک کتاب ہے۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو ان کی زندگی میں ان سے استفادہ کر سکے، اور اس وقت بھی یہ بدقسمتی ہے کہ بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں۔ جس طرح سے ہمارے ہاں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی بھی ایک بڑے عالم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بھی دین کی ایک پوری تعبیر کی ہے نئی، اور وہ تعبیر اس وقت غزالی کی تعبیر کے مقابل میں دین کی سیاسی تعبیر کی حیثیت سے مانی جاتی ہے۔ بہت وسیع المطالعہ شخصیت ہے، ان کو ان کی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے، ان کی جماعت کی وجہ سے، انہوں نے جو دعوت کے میدان میں جدوجہد کی، ایک عمومی تعارف حاصل ہو گیا۔ اس طرح کا تعارف عام لوگوں کے ہاں نہ امام حمید الدین فرائی کو حاصل ہو سکا، نہ استاد امام کو حاصل ہو سکا، لیکن آپ اس دور کے لوگوں کو دیکھیں جو امام فرائی کے معاصرین ہیں یا ان سے استفادہ کرنے والے ہیں، وہ محمد علی جوہر ہوں، وہ ابوالکلام آزاد ہوں، وہ سید سلیمان ندوی ہوں، یعنی کس درجے کے لوگ ان کے معاملے میں کس لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسری دنیا کا شخص ہے جو اس بر صغیر میں ایک چھوٹے سے قصبے میں بیٹھ کر قرآن مجید کے اوپر کام کر رہا ہے۔ تو استاذ امام نے اصل میں امام فرائی کے فکر کو نہ صرف یہ کہ ان سے سیکھا، سمجھا، اس کی غیر معمولی صلاحیت پیدا کی، پھر جو علم حاصل کیا اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے قرآن مجید کو موضوع بنایا، اور تدبر قرآن جیسی تفسیر ہمیں دی۔ مجھے یاد پڑتا ہے شاید پچھلی نشست میں آپ نے مجھ سے شک کے قمر کے بارے میں سوال کیا، میں نے بہت مختصر سا اس کا جواب دیا۔ ہمارے ہاں لوگ چونکہ جو کچھ کبھی پڑھے ہوتے ہیں یا کوئی رائے قائم کی ہوتی ہے تو وہ کبھی زحمت نہیں کرتے کہ مختصر جواب کیوں دیا جاتا ہے۔ میں بالعموم اس طرح کی چیزوں کا مختصر جواب اس وقت دیتا ہوں جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلے میری روایت میں امام حمید الدین فرائی یا استاذ امام امین حسن اصلاحی اس پر تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ توقع کرتے ہیں ہم کہ لوگوں نے پڑھا ہوگا، لوگ پڑھ لیں گے، یا اگر ان کے سامنے یہ بات آئے گی تو وہ دیکھیں گے کہ تدبر قرآن جیسی تفسیر موجود ہے، اسی طرح جیسے میں نے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا نام لیا، ان کی تفہیم القرآن موجود ہے، تو ہم دیکھیں کہ کیا اس کی کوئی تفصیل وہاں کی گئی ہے۔ سنی سنائی باتیں جو کچھ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے کہ فتویٰ بھی آ جائے گا، تبصرہ بھی آ جائے گا، کوئی اجمال پہ، کوئی تفصیل میں۔ یہ در حقیقت ہماری قومی مزاج ہے، جس یعنی ہم یہ نہیں کرتے کہ اگر ایک نئی بات سامنے آئی ہے، بل اجمال سامنے آئی ہے، تو ذرا اس کو دیکھیں جا کے۔ آپ اسی موضوع کے اوپر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تفہیم القرآن میں ذرا نکال کے سورہ قمر میں پڑھیے، اور پھر دیکھیے کہ لوگ جو آرا رکھتے ہیں ان پر کیا تبصرہ کیا انہوں نے، کس خوبصورتی کے ساتھ استدلال کر کے بتایا ہے کہ اصل میں بات کیا تھی، اور لوگوں نے اس کو کس طرح سمجھا۔ پھر ذرا دیکھیے کہ اسی دور میں تدبر و قرآن میں استاد امام کیسے اس پر بحث کر رہے ہیں، کیا تبصرہ کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو ان چیزوں سے واقفیت نہیں ہوتی، یعنی وہ سیاسی چیزوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر جو چیزیں ہمارے ہاں مذہبی لحاظ سے گلیوں بازاروں میں بیان ہوتی ہیں، جن پر تقریریں ہوتی ہیں، جن پر مناظرے ہوتے ہیں، جن پر فتوے لگائے جاتے ہیں، ان سے بھی کچھ واقف ہو جاتے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں لوگ سنتے بھی ہیں، لیکن بس ایک بات سن لی ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے، اس کے جلیل القدر اہل علم کو دیکھنا ہے، یہ جاننا ہے۔ خود اردو زبان میں میں نے یہ آپ کو مثال دی، بہت اعلیٰ درجے کا کام ہوا ہے، اس پر بھی نگاہ ڈالنے کی زحمت نہیں ہوتی۔ میں نے خود اپنی تفسیر میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جن جن جگہوں پر استاذ امام نے یا امام فرائی میں، میں چونکہ اس روایت سے تعلق رکھتا ہوں، اعلیٰ درجے کا کام کر دیا، وہاں صرف اختصار کیا ہے، اور اس توقع پر کیا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ لیں گے، اس کو پڑھ لیں گے۔ تو یہ جو کام استاذ امام کے ذریعے سے انجام پایا ہے، یہ تاریخ ساز کام ہے، اس نے رخ بدل دیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس اگر کوئی علم کی متاع ہے تو استاد امام کا فیض ہے۔ میں نے جو 20-25 سال ان کی صحبت میں گزارے ہیں، تو جو چیزیں سمجھی ہیں، جیسے تحقیق کرنا سیکھا ہے، جس طرح کا تجزیہ کرنا سیکھا ہے، جیسے چیزوں کے اندر اترنا سیکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب قرآن مجید کی اسالیب کیا ہیں، وہ بات کیسے کرتی ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کو کیسے جاننا اور سیکھنا چاہیے، یہ سب انہی کا فیضان ہے۔ اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ کبھی تاریخ میں جب پیدا ہوتے ہیں، زندہ قوموں میں پیدا ہوتے ہیں، تو ان کے لیے باعث افتخار بن جاتے ہیں۔ لیکن وہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ کون آدمی ہے جو ہمارے درمیان جی رہا تھا۔ ایسا ہوتا ہے بعض، ہم جیسے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو ان کی پچھلی صفوں میں بیٹھے رہنے والے طالب علم ہیں، ان کو لوگ اب کہیں زیادہ ان سے جانتے ہیں۔ اے کاش لوگ ہمارے ہی ذریعے سے ان تک پہنچتے، اور یہ دیکھتے کہ وہ کس سطح کے لوگ تھے، ان کا علم کیا تھا، ان کو خدا نے انشاء کی کیا صلاحیت دی تھی، وہ اپنی بات کہنے کا کیسے سلیقہ رکھتے تھے، اور ان کے قلم سے کیا چیزیں وجود میں آئیں، اور وہ کس سیرت و کردار کے حامل تھے۔
ٹھیک، ہم سب بہت ہی آپ نے ماشاءاللہ خوبصورتی اور تفصیل سے بتایا کہ آخری پہلو مختصر مجھے بتائیے گا، چونکہ آپ نے بات کی قومی مزاج کی، بسا اوقات آپ بھی سوالوں کا جواب دیتے ہیں، مختصر دیتے ہیں، تو لوگ اس مختصر جواب ہی پہ تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی بنا استدلال کیا ہے، ہر وقت موقع بھی نہیں ہوتا اور وقت بھی کبھی کبھی محدود ہوتا ہے، اور آپ نے اس کو تفصیل سے بیان بھی کر دیا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ہمارا ایک قومی مزاج ہے کہ ہم پرانی عمارتیں ہوں، آثار قدیمہ ہوں، ان کا تحفظ، اسی طریقے سے پرانے لوگ ہیں، ان کی کوئی نشانیاں ہیں، ان کے گھر ہیں، مغرب میں جاتے ہیں، شیکسپیئر کا گھر بھی محفوظ ہے، وہ جس گدی پہ بیٹھتا تھا وہ بھی محفوظ ہے، اس طرح گلیلیف کی چیزیں ہیں۔ آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ مسلمانوں میں یہ اپنے اکابر، اپنے بڑوں کے ساتھ اس درجے کا تمسک، اور یہ تہذیبی روایت کہ میرے بچے بھی اس بینچ کو دیکھیں جس کے اوپر بیٹھ کے کسی نے کوئی بڑا کام کیا تھا، تو اس سے وہ جڑ سکے اس تہذیبی روایت سے، اور اس کو ایک سینس آف جس کو کہتے ہیں انلائٹنمنٹ ہو، اچیومنٹ ہو، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں پایا جاتا یہ چیز؟
ہمارے یہاں علمی تربیت نہیں ہوئی لوگوں کی، اور یہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کی نہیں ہوئی، ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ، ہمارے دانشور، ہمارے علماء، ہمارے سیاستدان، ہمارے لیڈر، وہ سب کے سب اس ذوق سے محروم ہیں۔ ہمارا بنیادی ذوق جو کچھ بھی رہا ہے، وہ اگر آپ غور کریں تو وہ بس کچھ صوفیانہ نوعیت کی چیزوں کی اپریسیشن کا ہے، وہ ہماری روایت میں داخل ہو چکا ہے، وہ ہندوستان میں بھی بہت ہے اور باقی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے ہیں یہ چیز بہت ہے۔ میں اس وقت اس کے اسباب پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں بتا سکتا ہوں کہ کس طرح دین کی یہ تعبیر ہوئی، کس طریقے سے صوفیانہ مذاہب کا اسلام کی تعلیمات کے ساتھ اختلاط کیا گیا، پھر یہ کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے لیے کشش کا باعث بن گئیں۔ تو وہاں آپ دیکھیں کہ مزار بنائے جاتے ہیں اور ان پر چادریں بھی چڑھائی جاتی ہیں اور ان کے کلس بھی بڑے نمایاں ہوتے ہیں، لیکن جلیل القدر علمی شخصیات، آپ امام ابو حنیفہ کے مزار کا تقابل کر کے کبھی دیکھ لیں، آپ ابن تیمیہ کے مزار پر کبھی جا کر دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں علم اور خالص علم یہ کیا فلوا کے قدر پاتا ہے۔ کبھی جائیے اور دیکھیے ابن سینا کہاں ہے، کبھی دیکھیے اور یا کہ معلوم کیجیے کہ ابن رشد کہاں ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کے ہاں علم کی قدر و منزلت اس طریقے سے نہیں ہوتی، اس کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ زندہ قوموں کے اندر اگر کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے، نئی رائے سامنے آتی ہے، نیا طرز فکر سامنے آتا ہے، تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں 23 اعتراضات کے عنوان سے، یہ کیوں مشقت اٹھانی پڑی؟ یعنی وہی چیزیں کہ جو اجمال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں، لیکن وہ لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں آئیں۔ تو اب آپ ایک نئے ذریعے کو اختیار کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی مزید تفصیل کر دیں، ورنہ اس تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی اگر کوئی ہمارے ہاں علمی ماحول ہوتا تو نتائج بیان ہو گئے یا کہیں استدلال کی طرف اشارہ کر دیا گیا، لوگ خود اس کو دیکھتے جا کے خود سمجھتے اس کو، نہیں وہ اپنے حاضر علم کی بنیاد پر تبصرہ بھی کر دیں گے، فتویٰ بھی لگا دیں گے، ہنگامہ بھی کر دیں گے، پروپیگنڈا بھی اٹھا دیں گے، یہ سب کام کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی اجنبی معاملہ ہو گیا ہے تو ہم طالب علم کی حیثیت سے اس کا مطالعہ کریں، اس کے اندر اتریں، سمجھیں، دیکھیں، کسی ٹریڈیشن کو جاننے کی کوشش کریں۔ کوئی آدمی اگر کسی روایت کے اندر کھڑا ہے تو ہم اس کے پس منظر کو سمجھنے کی صحیح کریں، پھر دیکھیں کہ اس کا اپروچ کس طرح کا ہے، کس طرح وہ بات کرتا ہے. نہیں، جو چیزیں آپ نے سن رکھی ہوتی ہیں ان کی ایک فہرست آپ نے جیب میں ڈالی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر جو تبصرہ آپ نے کرنا ہے کر لیتے ہیں. تو یہ ایک عمومی ذوق اور عمومی مزاج ہے، اس کا اب آپ کیا نوحہ پڑھیں گے. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس روایت کو ختم کریں اور سب اہل علم کے لیے عزت اور احترام پیدا کریں، اور لوگوں کو بھی یہ سکھائیں کہ وہ علم کے سچے طالب بنیں، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے نئی باتوں کو بھی سنیں، پرانی باتوں کا بھی تجزیہ کریں، اپنی میراث کو بھی سمجھیں، اور جو نئے حقائق سامنے آتے ہیں ان کو بھی علمی طریقے سے جاننا، سمجھنا، تحلیل کرنا یہ سیکھیں، اور اس معاملے میں جلد بازی سے آرا دینے کی بجائے ذرا کچھ تعلق پیدا کریں، ذرا کسی علم کے اندر اتریں، ذرا اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے کے دیکھا کریں، بات کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے، کہاں پہنچی ہے، اس میں استدلال کے کیا پہلو ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز سے اتفاق کریں، لیکن اختلاف اور اتفاق علم کی دنیا میں عزت کے ساتھ ہوتا ہے، احترام کے ساتھ ہوتا ہے. اپنی بات آپ کہتے ہیں، دوسرے کی بات آپ سنتے ہیں، آپ اس بات کے اندر اترنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ جیسے وہ بات کہی گئی ہے ویسے اسے متعین کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر آپ شائستگی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اور پھر سمجھنے کے لیے بھی آگے تگ و دو کرتے ہیں. ہم ان میں سے کسی چیز کی بھی مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے بہت بڑی بڑی شخصیتیں، آپ نے استاد امام کا ذکر کیا ہے، ان کے فیض سے ان کی زندگی میں محروم رہتے ہیں. اس وقت تدبر و قرآن کو شائع ہوئے برسوں ہو چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کیا شاہکار ہے جو ایک قلم سے وجود میں آیا، اور کس طرح کی چیز ہے کہ جو ایک شخص ان کو دے کے گیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ تفسیر کی دنیا میں اگر ایک ایسی کتاب وجود میں آ گئی کہ جس کو آج چار پانچ امہات میں، آپ 12 صدیوں کی امہات میں شامل کرتے ہیں، تو کوئی معمولی کارنامہ تو نہیں ہے. لیکن کون جانتا ہے، کس کو معلوم ہے. ہم اسی طرح کی قوم ہیں، اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جی رہے ہیں.